This is VOA News. I'm Jim Bertel. Iraq's parliament approved the resignation of the embattled cabinet and prime minister on Sunday. This after 2 months of violent unrest that have left more than 420 people dead and thousands mourning them in nationwide marches. London Mayor Sadiq Khan says Friday's stabbing, which resulted in two deaths before the attacker was killed by police, could have been worse. Reuters' Emma McCarthy reports.
Mayor of London Sadiq Khan praised emergency workers in the aftermath of Friday's stabbing attack at London Bridge, saying the incident could have been far, far worse had it not been for their swift operation while visiting the city's ambulance service on Saturday.
And when the operation was called, so it became a major incident, you had teams there very quickly, a control room set up, because it could have been far, far worse. And it gives me confidence that we're doing all that we can to keep our city safe.
Prime Minister Boris Johnson has said sentencing rules need to be toughened up in light of the incident, after it was revealed that attacker Usman Khan had previously been convicted of terrorism offences but freed early from jail.
That is Reuters' Emma McCarthy reporting. Albania's prime minister is calling on the international community for financial aid and expert assistance to help the country recover from last week's 6.4 magnitude earthquake that killed 51 persons and left thousands homeless. Thousands took to the Hong Kong streets on Sunday in a new wave of pro-democracy protests. Police fired tear gas after some demonstrators hurled bricks and smoke bombs, breaking a pause in violence that has persisted during the six-month-long movement. Protesters sought to keep the pressure on city leader Carrie Lam after the recent win by the pro-democracy camp in district council elections. This is VOA News. A regional bus in Tunisia crashed off a hill Sunday morning, killing 22 passengers. The Interior Ministry says 21 additional passengers are being treated at nearby hospitals. Russian emergency officials say 19 people died Sunday when their bus plunged off a bridge onto a frozen river in eastern Siberia. Another 22 people were injured in the accident. An Australian academic freed by the Taliban in a prisoner swap has spoken of his long and torturous ordeal as a hostage in Afghanistan. At a news conference, Timothy Week says the time he spent as a hostage with the Taliban had an unimaginable effect on him.
At times I felt as if my death was imminent and that I would never return to see those that I loved again. But by the will of God, I am here. I am alive and I am safe. And I am free. There's nothing else in the world that I need.
He and an American captive, Kevin King, were freed this month in exchange for three senior militants held by the Afghan authorities. Week says their release came suddenly.
After almost 1,200 days, our ordeal ended as abruptly as it had begun, and a Black Hawk helicopter lifted me from the parched soils of Afghanistan.
The pair had been held for 3 years after being abducted outside the American University of Afghanistan in Kabul, where they worked as professors. The House Intelligence Committee is wrapping up the investigative phase of its impeachment inquiry into U.S. President Donald Trump. A Tuesday evening meeting is planned to vote on its report. Then the House Judiciary Committee will take the lead in the Democratic-led House pushes closer to a possible vote on charges against President Trump. A fragment of wood believed to be from the manger where Jesus was laid after his birth arrived in Bethlehem on Saturday as a gift from the Pope, kicking off Christmas celebrations. Reuters' Conway Gittins reports.
The people of Bethlehem have received what is believed to be a little piece of Jesus' history in a kickoff to the Christmas holiday season. This small piece of wood, just a few inches long, is said to be part of the manger where Jesus laid his head after his humble birth in the town revered as his birthplace. The relic, a gift from the Vatican, arrived in Bethlehem on Saturday after a Friday unveiling at the Notre Dame of Jerusalem Center. The relic, which was greeted by marching bands, was placed in St. Catherine's Church at the Church of the Nativity compound in Manger Square.
That is Reuters' Conway Gittins. Representatives of nearly 200 countries begin annual climate talks in Madrid Monday. The talks are shadowed by alarming evidence of a deepening climate crisis and the looming exit of the United States from a global pact to fight it. For more news, go to voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ پاکستان کی سیاست میں بھٹو نام سے کون واقف نہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضی بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کہتے ہیں کہ پاکستان کو موروثی سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالفقار جونیئر امریکہ میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پاکستان جانے سے خوفزدہ تو نہیں لیکن محتاط ضرور ہیں۔ آئیے سنتے ہیں نخبت ملک کے ساتھ ان کی خصوصی گفتگو۔
میرے والد قتل ہوئے، میرے دادا مارے گئے، میری پھپھو ہلاک ہوئی، میرے چاچا کو مار دیا گیا۔ یہ تمام افراد مجھے بہت عزیز ہیں اور میں ان کی قربانیوں کو سراہتا ہوں، مگر ہر وقت شہادت کی امید کیوں کی جاتی ہے؟ میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوسروں کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔
This is the problem with
پاکستان کی موروثی سیاست اور اس کے کرتاؤ دھرتاؤ کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر مریں گے۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے آرٹس کو اپنی سیاسی آواز بنایا۔ میں ایک ایسا آرٹسٹ ہوں جس کی سیاسی تربیت ہوئی ہے، میں ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، ایسا فنکار ہوں جس کا فن سیاسی ہے۔
سو اٹس مور لیبریٹنگ فار می،
میرے نزدیک یہ زیادہ آزادی دینے والا کام ہے اور خدمت کا بہتر طریقہ ہے۔
پرہاپس آئی واز ریزڈ ٹو بیلیو ویری مچ دیٹ آئی واز سندھی۔
میری پرورش کے بیشتر حصے میں مجھے سکھایا گیا کہ میں سندھی ہوں۔ میرے والد مرتضی بھٹو نے ہمیشہ مجھے بتایا
کہ آپ سندھی ہیں اور سندھی کی زبان سیکھنا ہے اور سندھی کپڑے پہننا ہے اور سندھی کلچر آپ کو لرن کرنا ہے۔ مائی انسپریشن از دی شرائن، دی صوفی شرائن۔
میری انسپریشن مزار ہے، صوفی مزار۔ میں اسلام اور اسلام کے ساتھ میل کھانے والی دیگر ثقافتوں سے بھی متاثر ہوتا ہوں۔
So my fabric work, my rally,
اس لیے میرا کپڑے کا کام، میری رلی، میں انہیں رلی کہتا ہوں جو ایک سندھی شہر ہے، لیکن دراصل یہ رلی نہیں، علم ہے، مستقبل کے وہ علم جن کی خوبصورتی اور رنگ ہماری شناخت میں اضافہ کرتے ہیں۔
That makes us who we are as Asians. I started out as a drag queen.
میں نے ڈرگ کوئین کے طور پر کام شروع کیا تھا۔ بہت بڑا میڈیم ہے اور بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ اس میں۔
You could experiment so much. You know, I don't consider myself a drag queen anymore.
لیکن اب میں خود کو ڈرگ کوئین نہیں کہتا، میں ایک پرفارمنس آرٹسٹ ہوں۔ میں ڈرگ کو اپنی پرفارمنسز میں استعمال کرتا ہوں۔
ڈرگ ایز اے پرفارمنس آرٹسٹ۔ اسلام کیا ہے، کون ہے، کیا ہے؟ آئی تھنک یہ جواب میرے لیے مشکل ہے۔ فالودہ اسلام
ایک آرٹ پروجیکٹ تھا، وہ میری شناخت نہیں ہے۔
An art project, not an identity.
وہ میری ہمزاد ہے، میری پرفارمنس ہمزاد ہے۔
My performance alter ego. In her live performance practice,
وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکی ہے۔
وہ زندہ لاش ہے، اور وہ زندہ لاش اس لیے ہے کیونکہ
وہ شہادت کے لیے ہمارے جنون پر سوال اٹھاتی ہے۔
She questions our obsession with shahadat, with martyrdom. Right? This constant expectation
عوام کسی مخصوص شخص سے شہادت کی امید کرتے ہیں۔ مسلسل یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی جانیں دینی ہیں۔
Right?
اگر ہم مریں گے نہیں تو ثابت کیا کریں گے؟ ہمیں مرنا ہی ہوگا۔
I don't want to fight on behalf of
anybody. میں کسی کے لیے نہیں لڑنا چاہتا۔ پاکستان کو اپنے لیے خود لڑنا چاہیے اور وہ لڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کو موروثی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو اور لڑے۔ پاکستان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔
کیا موروثی سیاست واقعی اتنی سہل ہے جتنی کہ تصور کی جاتی ہے،
اور اس سے سیاست میں قدم رکھنے والے نئے افراد کے لیے کیا کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ اس بارے میں سیاستدان خود کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتی یارا انیس کی اس رپورٹ میں.
ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے تین افراد ایک ہی وقت میں اسمبلی کے رکن ہوں، لیکن شائستہ پرویز، ان کے شوہر پرویز ملک اور بیٹے علی ملک کے لیے یہ انوکھی بات نہیں. تینوں اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں. شائستہ کی نظر میں اسے موروثی سیاست کہہ کر تنقید کرنا درست نہیں.
جب لوگ موروثی کہتے ہیں تو مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں. میرا صرف ایک سوال ہے کہ دیکھیں، جب فیملی کا کوئی ایک فرد بھی سیاست میں آتا ہے نا، تو وہ اکیلا نہیں آتا، پوری فیملی کو قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ بندہ وہ نکل جاتا ہے اپنی فیملی میں سے. اور مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنتا، وکیل کا بیٹا وکیل نہیں بنتا، جو پڑھاتے ہیں ان کے وہ اپنے بچوں کو پروفیسرز بناتے ہیں. تو اگر سیاست دان بھی اس کو لے تو اس کو موروثی کیوں کہا جاتا ہے، اگر اس میں کیپیبلٹی ہے اور اگر وہ اس راستے پہ ہی چل کے آیا ہے.
خاندانی یا موروثی سیاست پاکستان میں کسی ایک جماعت تک ہرگز محدود نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ہوں یا پھر موجودہ حکومتی پارٹی پاکستان تحریک انصاف، تمام سیاسی جماعتوں میں ایسے چہرے ہیں جو نسل در نسل سیاست کر رہے ہیں. مبصرین سمجھتے ہیں کہ اب اس رجحان میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی ہے.
دیکھیے، میرا خیال ہے خاندانی کنیکشن ایک زمانے میں تو بہت میٹر کرتا تھا، اور اگر آج سے آپ 20-25 سال 30 سال پہلے جائیں تو سیاست دان جو تھے ان کے جو لاسٹ نیمز ہوتے تھے بڑے امپورٹنٹ ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اب عام آدمی بھی سیاست میں آنا شروع ہو گیا جماعتوں میں. اگر اوپر پہ موروثیت ختم ہو بھی گئی ہے تو نیچے ہے، اور میرے ذہن میں پی ٹی آئی کی مثال ہی تھی کہ ان کی جو ٹاپ قیادت ہے یعنی کہ خان صاحب خود، وہ تو ایک موروثی سیاست کی پیداوار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی سیاست میں نہیں ڈالا، لیکن اس کے نیچے جو دیگر لوگ ہیں وہ اسی موروثی سیاست کی عکاسی کرتے ہیں جو دیگر جو پاکستانی سیاسی جماعتیں ان میں دیکھی جاتی ہیں.
جبران ناصر پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں. انہوں نے 2013 اور 2018 میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا، پر کامیاب نہ ہو سکے. سماجی اور انسانی حقوق کے مسائل اجاگر کرنے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت رکھتے ہیں. جبران کسی سیاسی خاندان کے فرد نہیں ہیں، ایسے میں عملی سیاست کی جانب سفر کتنا مشکل ہے.
اگر میرے حالات ایسے تھے کہ میں مجبور ہوا کہ ہر سے جا کے اپنا ذاتی تعارف کراؤں، تو مجھے تو وہ میرا لگتا ہے کہ لانگ ٹرم میں فائدہ دیتا ہے، جو کہ کوئی ایک الیکشن یا دو الیکشن آپ کا سیاسی کریئر جو ہے یا سیاسی سفر طے نہیں کرتے. یہ تو پھر تا حیات کا سفر ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. یہ آہستہ آہستہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں نے محنت کرنی ہے، صبر آزما کام ہے، اس امتحان میں کھرا اترنا ہے.
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کی جڑیں ایک بار مضبوط ہو جائیں تو ہار اور جیت کے فیصلے آخر کار منشور اور کارکردگی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، نہ کہ اس بات پر کہ کسی فرد کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے ہے یا نہیں. لیکن ان روایات کے قائم ہونے میں وقت لگتا ہے. گیتی آرانیس، وائس آف امریکا، اسلام آباد.
پاکستان میں ٹیلی ویژن ڈراما خواتین کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامے آج کی پاکستانی عورت کی عکاسی بہت محدود انداز میں کر رہے ہیں. اسکرین پر عورت عموماً یا تو پس رہی ہے یا پھر پیس رہی ہے، اور مرد کے برے رویے کے لیے بھی اکثر ذمہ دار عورت کو ہی قرار دیا جاتا ہے. یہ ڈرامے بنانے والے صرف مرد ہی نہیں ہیں بلکہ خواتین خود بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر عورت کے کردار اور مقام کے بارے میں کیسی رائے پختہ کی جا رہی ہے؟ پاکستانی ناظرین اسکرین پر نظر آنے والی عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
دیکھنے سننے میں بڑے انٹیلیجنٹ بزنس مین لگتے ہیں آپ، لیکن یہاں بھاؤ کرتے ہوئے آپ نے مجھے حیران کر دیا.
ڈاکٹر کیسرا امین دن بھر کلینک کر کے شام کے فارغ اوقات اکثر ٹی وی اسکرین کے سامنے گزارتی ہیں. موجودہ دور میں انہیں 30 دہائی قبل بننے والے ڈراموں کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے. جب وہ تاریخی کرداروں اور مضبوط اعصاب کی مالک خواتین کی کہانیوں پر مبنی ڈرامے دیکھتی تھیں،
کافی نیگیٹیوٹی شو کی جا رہی ہے ٹورڈز ویمن. کیریکٹر جو ہیں ان کے ہوم بریکر دکھایا جا رہا ہے، اور ایک ٹرائر دکھائی جا رہی ہے کہ جی ایک میل ہے ایک فیمیل ہے، یا میاں بیوی ہیں، تھرڈ آتی ہے گھر ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے.
اوپر رشیدہ خالہ کے بیٹے کے ساتھ پیچھے لڑا رہی تھی.
بعض افراد کے خیال میں یہ ڈرامے انہیں دیکھنے والی خواتین پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں.
اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے، جو وہ فیشن دیکھتی ہیں ڈراماز میں وہ اڈاپٹ کرنے کی کچھ کوشش کرتی ہیں، اور اسی طرح سے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ان کے مائنڈ پہ اتنا امپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات اس طرح سے ایکٹ کرنے لگ جاتی ہیں.
کئی موضوعات اور کرداروں کی متنازع عکاسی کے باوجود بہت سے پاکستانی ڈرامے ان دنوں عوام میں خاصے مقبول ہوئے ہیں.
پاکستانی ڈرامز بہت اچھے بن رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوتے ہیں اس میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ڈراموں کو ایز اے ڈراما لینا چاہیے, اس کو آپ کوئی کیریکٹر نہیں ہمیں اس کے اندر اپنے آپ کو فکس کر لینا چاہیے.
یہ سب کچھ جو دکھائے جا رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے, ان میں سے رولز چوز کریں, غلط اور صحیح کو پہچانیں, کون غلط کر رہا ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے, اس کو غلط ہی دکھانا تھا انہوں نے, وہ ڈراما ہے, ڈرامے تک رہنے دیں.
ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈرامے دیکھنے کے بعد بیشتر ناظرین سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں اور ان سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں. پاکستان کمیشن برائے حقوق خواتین کی سابقہ چیئرپرسن پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا نے اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے ان ڈراموں میں خواتین کے کرداروں کو خاصا آڑے ہاتھوں لیا.
ایجنڈا کیا ہے کہ معاشرے کو خراب عورت کر رہی ہے اور معاشرے کو درست مرد کر رہے ہیں, یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا, یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صرف برائی کیے جائے اور ایک صرف اچھائی کیا جائے. کہیں کوئی بڑی بیمار ذہنیت ہے جس کے اندر یہ نشہ پھیل گیا ہے کہ طاقت صرف ایک صنف کا حصہ ہے.
اچھا نا بول ایک دفعہ میرے لیے.
ڈراموں میں خواتین کے منفی دقیانوسی کرداروں پر تنقید کرنے والوں کی رائے میں سماجی بہتری کی خاطر خواتین کے مثبت کرداروں کی عکاسی کی زیادہ ضرورت ہے. تاہم ان کرداروں کے خالق اکثر انہیں صرف ایک فرضی کردار کے طور پر لینے کا ہی مشورہ دیتے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں بھارتی چینلوں کی نشریات بند ہیں, لیکن وہاں بھی جو ڈرامے بن رہے ہیں ان میں خواتین کو عموماً معصوم یا پھر انتہائی سازشی بنا کر ہی پیش کیا جا رہا ہے. بھارت میں کیبل ٹی وی آئے 25 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا بھارتی کیبل ٹی وی سیریلز کی عورت اور زیادہ روایتی ہوتی گئی. دلی میں ہماری ساتھی ریتل جوشی نے جاننے کی کوشش کی کہ جب خواتین کو ڈراموں میں اپنا آپ نظر نہیں آ رہا تو پھر اسکرین پر کچھ بدل کیوں نہیں رہا.
ٹیلی ویژن بھارت کے تقریباً 20 کروڑ گھروں تک پہنچ چکا ہے. گزشتہ سال آئی ایک رپورٹ کے مطابق ٹی وی دیکھنے والوں میں 52% لوگ جی ای سی یعنی جنرل انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھتے ہیں. انٹرٹینمنٹ چینلز اور سیریلز میں تو خوب اضافہ ہوا ہے, لیکن ہندی سیریلز کی عورتوں کے کردار آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. آج بھی سیریلز کی عورتیں یا تو سازشیں اور زیادتیاں کر رہی ہیں یا پھر خود سازشوں اور زیادتیوں کا شکار ہو رہی ہیں.
اتنی زیادہ اچھائی بتا دیں گے کہ مطلب پورے پریوار کو لے کے چل رہی ہے, وہ سب کی سن رہی ہے, سب کی وہ کر رہی ہے. آج کے زمانے میں اور غلط بتائیں گے تو اتنی زیادہ غلط بتا دیں گے, مطلب وہ مہیلائی سب کرنے والی ہے.
گھر کے رشتے بہت اچھے دکھاتے ہیں اور کہیں پھر نند کا بہو ساس کا رشتہ غلط کر دیتے ہیں, وہ نہیں اچھا لگتا.
نیلم پانڈے ہندی سیریلز کی ڈائیلاگ رائٹر ہیں, جوان ہیں اور سوچ بھی نئے زمانے کی رکھتی ہیں, لیکن اس سوچ کو جب وہ کسی سیریل میں اتارنا چاہتی ہیں تو اپنے ہاتھ بندھے پاتی ہیں.
اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ فیمیل فیمیل کیریکٹرز, جو میل پروٹیگنسٹ ہیں ان کے لیے بھی بریف ہوتا ہے. آپ کا کردار جو ہے وہ اتنا ہی بھٹک سکتا ہے جتنی انہوں نے ایک ماپدنڈ طے کر کے رکھا ہوا ہے. وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتی جو سو کالڈ ایتھیکلی غلط ہو.
ٹی وی اب چھوٹے شہروں, گاؤں اور قصبوں کے ساتھ ساتھ نچلے طبقوں تک پہنچ رہا ہے. مقبولیت کا پیمانہ ٹی آر پی جاننے کے لیے ان علاقوں سے بھی اب ریٹنگز جمع کی جا رہی ہیں.
ان کے لیے ایسی عورتیں نئی طرح کی عورتیں ہیں بالکل, تو ان کو بھی ان کو جاننے میں, ان کو پہچاننے میں, ان کو روز روز دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. جو سوتے سمے بھی آنکھ پہ پورا آئی لائنر لگا کے اور ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے اور جھماجھم نیٹ کی ساڑی پہن کے سوتی ہیں, اٹھتے ہی ساتھ ایسے لگتا ہے کہ بس شادی میں جانے والی ہوں.
فارمولے سے بدل کر آگے بڑھنے کے لیے ابھی اس وقت رسک کوئی لینا نہیں چاہتا ہے, کیونکہ سیریلز اتنے پیسے بنا نہیں رہے ہیں. آدھی آڈینس بھاگ رہی ہے ڈیجیٹل میڈیم کی طرف.
نوجوان اور پڑھی لکھی عورتوں کا ایک بڑا حصہ اب ٹی وی سیریل سے اکتا چکا ہے اور نئی کہانیاں تلاش کر رہا ہے.
کبھی ایسا لگتا ہے کہ مطلب کیسا ہو سکتا ہے کہ جیسے بھی کچھ بھی کوئی انہونی ہونے والی ہے تو جیسے دیا بجھ جاتا ہے, ریئل لائف میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا.
ویب سیریز اور فلم کی دنیا میں جو عورتیں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بدل گئی ہیں, بہت ریئل ہو گئی ہیں. ایسا لگ رہا ہے اسے ہم میں سے ہی کوئی अपनी कहानी कह रहा हो बड़े पर्दे पे, तो हमें लग रहा है कि ये हमारी कहानी है तो हम उनसे जुड़ते चले गए।
वेब सीरीज ने भले ही तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन इन्हें देखने के लिए इंटरनेट की सहूलियत अभी भी टीवी के मुकाबले बहुत कम लोगों के पास है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।
सूबाई बलूचिस्तान के जिला योब में 139 साल पुराना बरतानवी सरकार का दिफाई किला आज भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज है। ये किला माजी में पॉलिटिकल एजेंटों की रिहायशगाह भी रहा है। इस कदीम इमारत को आज भी सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कदीम किले की सैर करा रहे हैं मुर्तजा जहरी।
बरतानवी दौर हुकूमत के दौरान 1990 में एजेंट टू गवर्नर जनरल बलूचिस्तान रॉबर्ट सन्नेमन ने जोब के इलाके के वस्त में अपने दिफा और रिहाइश के लिए एक कश्ती नुमा किला तामीर कराया। तारीखदान डॉक्टर इरफान अहमद बेग के मुताबिक बलूचिस्तान में कबाइल को कंट्रोल करना अंग्रेज के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सन्नेमन ने ये किला इसलिए बुलंदी पर बनवाया ताकि आस पास की आबादी पर आसानी से नजर रख सके।
बलूचिस्तान में अंग्रेजों के अहद में बनाए गए किले उसमें से नहायत अहम तरीन किला है, जो अफगानिस्तान को, जो वजीरिस्तान के तरफ के इलाकों को और फिर इधर पूरा बलूचिस्तान का जो शुमाली इलाका है, पश्तून इलाका, इसको ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल करते हैं।
किले में आज भी ज्यादातर फर्नीचर अंग्रेजों के जमाने का है। एक पियानो और लॉकर भी है जो रॉबर्ट सन्नेमन अपने साथ लाए थे। छत पर लगा दो परों वाला पंखा भी 1902 में यहाँ लाया गया।
जोब के इस तारीखी किले के बाज हिस्से खस्ताहाली का शिकार है। हुकाम का कहना है कि इसको जल्द इसकी असल हालत में बहाल करके आम शहरियों के लिए खोला जाएगा।
ये तारीखी इमारत आज भी डिप्टी कमिश्नर जोब की सरकारी रिहायशगाह और दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम के मुताबिक हुकूमत किले को एक म्यूजियम में तब्दील करने के लिए काम कर रही है, जबकि जोब में मौजूद दीगर तारीखी विरसे को भी बहाल किया जाएगा।
यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी, एक तो बिल्ट हेरिटेज बहुत ज्यादा है, यानी कि पुराना ये शहर है, ये एक कैंट होता था इन अवे, तो यहाँ पे पुरानी मार्केट्स हैं, यहाँ पे पुरानी तहसील ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बहुत पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना पियानो है, कारपेट है, तिजोरियां पड़ी हुई हैं, पुराने नक्शे पड़े हुए हैं, कुछ पुराना असला पड़ा हुआ है, तो इतनी सारी चीजें हैं कि जो कि ये एक प्रॉपर एक म्यूजियम बनना चाहिए।
तारीखी किले की मुनासबत से जोब का पुराना नाम फोर्ट सन्नेमन था। 1974 में साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने शहर का नाम तब्दील करके जोब रखा। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोब, बलूचिस्तान।
अफगानिस्तान में अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का अहम किरदार तस्लीम किया जाता है। हाल ही में अमरीका और ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले दो प्रोफेसर हजरात को जब तालिबान ने 3 साल कैद में रखने के बाद रिहा किया तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बजरिया टेलीफोन वजीर आजम पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। ये तो जाहिर है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला की राह हमवार करने में वाशिंगटन को इस्लामाबाद की मदद चाहिए, लेकिन जब ये मकसद हासिल हो गया तो पाक अमरीका ताल्लुकात की नौइयत क्या होगी, इस बारे में वाशिंगटन में पाई जाने वाली राय जानते हैं असदुल्लाह खालिद की रिपोर्ट में।
जब बज़ाहिर महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में कम अज़ कम सीपैक के मंसूबों के बारे में अमरीकी तहफ़ुज़ात पस मंज़र में चले गए थे तो वाशिंगटन में होने वाली एक टॉक से ये मामला फिर जोर पकड़ गया।
पाकिस्तान हैज़ अ सॉवरेन राइट टू आंसर दिस क्वेश्चंस फॉर इटसेल्फ।
हकायक को नजरअंदाज करने और कर्जे के मुबैना जाल का मामला उछालने का अमरीकी इकदाम सीपैक की तामीर में खलल डालने और पाकिस्तान और चीन के बीच दरार पैदा करने की एक मज़मूम कोशिश है।
लेकिन सीपैक हो या दूसरे पहलू, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अभी भी अफगान मसले से अलग करके देखना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए एक चैलेंज नजर आता है। यही वजह है कि बहुत से स्कॉलर्स ये सवाल उठाते नजर आते हैं कि क्या अमरीका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात की नौइयत बदलेगी। अमरीका की जनूबी और वस्ती एशिया के उमूर की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस फेल्स के मुताबिक अमरीका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात का इन्हिसार अफगानिस्तान के हालात से जुड़ा नहीं है। इलाके में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहम है। पाकिस्तान जैसे ही FATF की जानिब से अपनी सरजमीन पर नॉन स्टेट दहशत गर्दों की प्रॉक्सी को खत्म करने का मुतालबा पूरा करता है और उसके बाद अवाम के दरमियान कारोबारी रवाबत मजबूत करता है तो ये सब ऐसा है जिस पर हम काम कर सकते हैं।
तमाम अमरीकी तजिया पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में अफगान इशू की अहमियत को कहीं ज्यादा समझते हैं। ولسن سینٹر سے منسلک مائیکل گوگلمن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لیے اس وقت سب سے اہم افغانستان کے معاملے کا حل ہے, جس کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی آ سکتی ہے.
واشنگٹن پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو افغانستان کی عینک سے دیکھتا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ یقینی طور پر پاکستان کو افغانستان میں کسی بھی قسم کے امن و مفاہمت کے عمل میں ایک کلیدی کھلاڑی سمجھتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ طالبان سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے, اور جب یہ مسئلہ موجود ہے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری رکھنا ہے, امریکہ بطور شراکت دار پاکستان کی طرف دیکھتا رہے گا. لیکن افغانستان سے افواج کے انخلا کے بعد پاکستان امریکہ تعلقات ڈاؤن گریڈ ہو جائیں گے.
2020 امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہوگا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت میں کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں, اس کا بڑی حد تک دار و مدار نہ صرف ان انتخابات کے نتائج بلکہ افغان امن کی کوششوں پر بھی ہوگا. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی برادری کے متفق کا موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے فلسطینی علاقوں میں تعمیر کی گئی متنازع یہودی بستیوں کو قانونی قرار دے کر امریکہ کی سالوں پرانی پالیسی کو تبدیل کیا ہے. اس بارے میں سعدیہ اسد کی رپورٹ.
بین الاقوامی برادری عمومی طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور چوتھے جنیوا کنونشن کی ایک شک کی خلاف ورزی تصور کرتی ہے, جس میں قابض قوتوں کو مقبوضہ علاقوں میں اپنی آبادی منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, کیونکہ اسرائیلی شہریوں کو ان بستیوں میں منتقل نہیں کیا گیا ہے. وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اب اوباما انتظامیہ کے نظریے سے الگ ہو رہی ہے.
اس قانونی جنگ کے تناظر میں تمام فریقین کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ انتظامیہ سابق صدر ریگن کے نظریات سے اتفاق کرتی ہے. مغربی کنارے پر اسرائیلی سول آباد کاری بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے.
امریکہ کی سرکاری پالیسی اب تک محکمہ خارجہ کی طرف سے سن 1978 میں دیے گئے قانونی مشورے پر مبنی رہی ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے. اس سے پہلے کسی صدر نے اس پالیسی سے انحراف نہیں کیا, تاہم تمام صدور نے ان بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دینے سے اجتناب کیا. وہ اس اقدام کو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے تھے. وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا کہ شہری بستیوں کی تعمیر کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دینے سے قیام امن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا.
سچ بات یہ ہے کہ اس تنازع کا عدالتی حل کبھی ممکن نہیں ہوگا, اور اس بارے میں بحث سے کون صحیح ہے اور کون غلط امن کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک پیچیدہ سیاسی مسئلہ ہے جو صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. امریکہ قیام امن میں مدد دینے کے عہد پر قائم ہے, اور میں اس سلسلے میں ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہوں.
صدر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی امریکی مصالحت کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کرتے آئے ہیں. فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم کو ان کی مستقبل کی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسی جانبدارانہ طور پر اسرائیل کی جانب جھکی ہوئی ہے. امریکہ کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کا قیام غیر قانونی ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اپنے انتہا پسند حامیوں کی طرف جھکتے ہوئے سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یورپین یونین نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے, اور اس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بستیوں کی تعمیر کے تمام اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں. زلیتی شاہو کے ساتھ سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ.
اسرائیل میں سرگرم انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق اس تنازع میں سن 2000 سے لے کر سن 2014 تک متعدد کاروائیوں میں اندازوں کے مطابق 8000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 7000 سے زیادہ فلسطینی باشندے ہیں, جبکہ 1000 سے زیادہ اسرائیلی ہیں. لیکن متعدد تنظیموں کے مطابق یہ اعداد اصل ہلاکتوں سے کہیں کم ہیں. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں اہم ترین مسئلہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کے قیام کا ہے. بین الاقوامی برادری کے نزدیک اسرائیل کا اپنے شہریوں کو ان علاقوں میں بسانا غیر قانونی ہے. ان علاقوں پر اسرائیل نے سن 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا. اسرائیل میں جہاں یہودی عقیدے کے ماننے والوں کی اکثریت ہے, وہیں ملک کے کچھ حصے اب بھی ایسے ہیں جہاں اسرائیلی عرب یا مسلمان آبادی رہائش پذیر ہے. ان علاقوں میں اسرائیل کا شمالی حصہ نمایاں ہے جہاں اسرائیلی عرب آباد ہیں, اور ان کے اندر پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. خاص طور سے گزشتہ دو ہفتوں میں تل ابیب اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور رپورٹ کے مطابق ان واقعات کے نتیجے میں اس سال اب تک کم از کم 79 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں والدین خوف کے باعث رات کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اس بارے میں نخبت ملک کی رپورٹ۔
اسرائیلی عرب سیاستدانوں نے یروشلم میں واقع اسرائیلی پارلیمنٹ کے قریب ایک احتجاجی کیمپ لگا کر 3 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ یہ افراد کمیونٹی کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر احتجاج کر رہے تھے۔
ہمارے سماج میں 79 افراد کا قتل، ہر رات لوگوں پر فائرنگ اور منظم جرائم کرنے والے گروہ لوگوں کو ہر روز خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کام کی جگہوں پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ان مجرموں کو تحفظ حاصل ہے مگر عام لوگ خوف زدہ ہیں۔ بس بہت ہو گیا، ہمارے لیے یہ سب بہت کچھ ہو چکا ہے۔
عرب شہروں میں مجرمانہ گینگز نے سڑکوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور دن دہاڑے ہوائی فائرنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ تشدد اس قدر پھیل چکا ہے کہ اب اس کے بارے میں اسرائیلی ٹیلی ویژن پر بھی رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حکام اور پولیس نے ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا ہے جس میں غیر قانونی ہتھیاروں کو پکڑا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان افراد کو جرمانہ معاف کیا جا رہا ہے جو رضاکارانہ طور پر ہتھیار پولیس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تاہم عرب رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کو اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔
ہمیں منظم جرائم کے گروہوں، بلیک مارکیٹ اور غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ حکومت جانتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور اسے اسرائیل کے دیگر علاقوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
عرب کمیونٹی میں ہونے والے اس احتجاج کا کچھ حصہ ایسے افراد کے خلاف بھی ہے جو خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر رہے ہیں۔ عرب سیاستدانوں کے اس احتجاجی کیمپ میں ایسے یہودی مذہبی رہنماؤں نے بھی حصہ لیا جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔
اسرائیل میں رہنے والے یہودی افراد کا خون یہاں رہنے والے عرب افراد کے خون سے زیادہ سرخ نہیں ہے۔ ہم سب برابر ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی پولیس ہمیں برابری کی سطح پر رکھیں اور عرب علاقوں میں ہونے والے تشدد کے خلاف اقدامات کریں۔
عرب کمیونٹی دعویٰ کرتی ہے کہ اگر یہودی شہری تشدد میں ہلاک ہو رہے ہوتے تو پولیس زیادہ متحرک ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ زندگی گزارنا ان کا حق ہے۔ لنڈا گرینسٹین کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل انسانی حقوق کے کسی نمائندے کو ملک سے نکالنے والا پہلا جمہوری ملک بن رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین سے متعلق ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر عمر شاکر کو پیر کے روز ملک چھوڑنا ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے انہیں ملک سے نکالنے کے ایک حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ شاکر پر اسرائیل کے بائیکاٹ کی فلسطینی قیادت کی تحریک کو پروموٹ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ اتوار کے روز انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے اور بیرون ملک سے اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں لکھتے رہیں گے۔ اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں یاسمین جمیل۔
انسانی حقوق کا گروپ ہیومن رائٹس واچ اور شاکر ملک سے ان کے اخراج کی طویل قانونی جنگ اس جواز کے ساتھ لڑ چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے بائیکاٹ کی کوئی کھلم کھلا اپیل نہیں کی ہے۔ نیو یارک میں قائم گروپ نے کہا ہے کہ وہ سرمایہ کاری اور اقتصادی پابندیوں سے متعلق بین الاقوامی بائیکاٹ کی فلسطینی قیادت کی تحریک بی ڈی ایس کی حمایت نہیں کرتا۔ انسانی حقوق کے گروپ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت روتھ کہتے ہیں،
In fact, Omar's entire time with Human Rights Watch, he has held quite to the organization's position. درحقیقت
Human Rights Watch کے ساتھ وابستگی کے اپنے تمام عرصے میں عمر نے تنظیم کے موقف کو واضح طور پر برقرار رکھا ہے اور ہم بی ڈی ایس کی حمایت نہیں کرتے، اس لیے اسرائیلی حکومت کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکی تھی جس میں عمر نے Human Rights Watch کے موقف سے انحراف کیا ہو۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت روتھ کے۔ لیکن گروپ کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا چاہیے اور اپنے عرب شہریوں کو وہی حقوق دینے چاہیے جو وہ اسرائیلیوں کو دیتا ہے۔ 2017 کا ایک اسرائیلی قانون کسی بھی ایسے غیر ملکی کو داخلے، ویزے یا رہائش کی اجازت سے انکار کرتا ہے جو اسرائیل یا اس کے کنٹرول کے کسی علاقے یعنی اسرائیلی بستیوں کے بائیکاٹ کی کوئی کھلم کھلا اپیل کرتا ہے۔ اس قانون کو اس سال کے شروع میں اسرائیل اور مغربی کنارے میں امریکی قانون سازوں رشیدۃ الیب اور الہان عمر کے داخلے پر پابندی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شاکر کا کہنا ہے کہ اس قانون کو انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو کھلم کھلا اظہار رائے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
There is nothing special about what's happened in my case. The reality is it comes.
میرے معاملے میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے میں پیش آیا ہے جب اسرائیلی حکومت انسانی حقوق کی وکالت کو دبانے کی دوسری بہت سی کوششیں کر رہی ہے، جن کا آغاز ایسے قوانین سے ہوا جو لوگوں کو اپنی رائے کے پرامن اظہار کی بنا پر ملک میں داخلے کی ممانعت کرتے ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی گروپس پر ریاست کو بدنام کرنے کے الزام عائد کیے گئے ہیں اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے ان پر تنقید کی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو صرف اپنے انسانی حقوق کی وکالت کی وجہ سے جرائم کے الزامات اور سفری پابندیوں کا سامنا ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے عمر شاکر کے۔ یروشلم میں قائم تنظیم این جی او مانیٹر نے، جو شاکر کے ملک سے اخراج سے متعلق اسرائیل کے حق کا دفاع کر چکی ہے، کہا ہے کہ اس سے انسانی حقوق کے گروپس کی جواب دہی کو فروغ ملتا ہے۔ اس سے وابستہ جیرل سٹائنبرگ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہی پالیسی ہے جو کوئی بھی دوسرا جمہوری ملک رکھتا ہے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ کو دھمکائے اور ایسا کرے۔ اگر وہ آپ کو دھمکانا چاہتا ہے تو اسے اسرائیل سے باہر ایسا کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے یروشلم میں قائم تنظیم این جی او مانیٹر کے جیرل سٹائنبرگ کے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کے بہت سے گروپس مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کی ایک عرصے سے جاری اس پالیسی کو پلٹ رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بستیاں بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرق وسطی میں متشدد احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں چند مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
بیروت میں پیر کے صبح جھڑپوں کا آغاز ہوا جب حزب اللہ کے حمایتیوں نے حکومت مخالف مظاہرے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، اور عراق میں عہدیداروں کے مطابق ایک حکومت مخالف احتجاجی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوا جبکہ 21 زخمی ہوئے۔ عراق میں سیکیورٹی فوج کے ساتھ احتجاجی مظاہرین کی جھڑپیں جاری ہیں۔ بیروت سے وائس آف امریکہ کے ہیدر مرڈک کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں مہینوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، ان میں مشرق وسطی بھی شامل ہے۔ لبنان میں عام طور پر مظاہرے پرامن رہے، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گاہے گاہے ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ عراق میں 300 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ الجزائر میں فروری سے ہفتہ وار مظاہرے جاری ہیں اور بعض سرگرم کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین اس سلسلے میں تبدیلی کا خواہاں ہیں۔ مشرق وسطی میں مظاہرین کے خدشات ایک ہی نوعیت کے ہیں، جن میں بدعنوانی، بے روزگاری اور ناقص نظم نسق ہے۔ لبنان کے ایک احتجاجی محمد علی کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرین اس سلسلے میں تبدیلی کے خواہاں ہیں اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک تبدیلی نہیں آ جاتی۔ اس دوران عراق اور لبنان میں معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر چلائی جانے والی ان مہموں اور تحریکوں کے دور رس اثرات کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن فوری طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ملکوں میں بے اطمینانی بڑھ رہی ہے اور عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لبنان کے ایک ماہر معیشت ولید ابو سلیمان کہتے ہیں،
What is needed today to restore confidence and trust is practically...
لبنان کے ماہر معیشت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اعتماد کی بحالی کے لیے نئی حکومت کی تشکیل درکار ہے۔ ماہرین پر مستقل حکومت ایسے افراد پر مشتمل ہو جن کی ساکھ بہتر ہو۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ مایوسی، امید اور اشتعال ان تحریکوں کے پس پردہ کار فرما ہیں، جبکہ حکومتیں جدوجہد کر رہی ہیں اور بڑھتے ہوئے تشدد کے نتیجے میں مظاہرین کی ہمت ٹوٹنے کے بجائے مزید تقویت پکڑ رہی ہے اور وہ اپنی لڑائی کے لیے زیادہ پرعزم ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
अमरीका में थैंक्स गिविंग डे यानी योम तशक्कुर 28 नवंबर को मनाया गया। थैंक्स गिविंग डे सबसे बड़ा त्यौहार है। ये वो त्यौहार है जिसे हर मजहब और रंगो नस्ल के लोग अब यकसां तौर पर मनाते हैं, और अब इसके पीछे कारफरमा सोच खुदा की दी गई नेमतों और बरकतों का शुक्र बजा लाना है। हमारे टेलीविजन के साथियों ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर फीचर और रिपोर्टें मुरतब की हैं, जो आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग के बारे में आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि इस त्यौहार का आगाज 1621 में हुआ, जब यूरोप से हिजरत करके आने वालों ने अमरीका में पहले से मौजूद नेटिव अमेरिकन्स यानी यहाँ सदियों से बसने वाले बाशिंदों के साथ पहली फसल की कटाई के मौके पर खुशी मनाई। लेकिन बहुत से नेटिव अमेरिकन कबाइल के लिए थैंक्स गिविंग डे खुशी का दिन नहीं, बल्कि अपने प्यारों की याद मनाने का दिन होता है, जिन्हें अगली दो सदियों के दौरान सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। यूरोपीय आबादकारों और फिर अमरीकी हुकूमत ने नेटिव अमरीकनों को बड़े पैमाने पर कत्ल व गारतगरी का निशाना बनाया और इनकी ज़मीनें छीन ली। नतीजा ये है कि आज अमरीका में मकामी कबाइल चंद रियासतों में ही रह गए हैं और माशी एतबार से बहुत पीछे हैं। इसीलिए तारीखदानों की कोशिश है कि थैंक्स गिविंग डे के मौके पर यूरोपी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी खास तौर पर ये याद रखें कि इनके आबाओ अजदाद अमरीका में कदम ना जमा सकते अगर मकामी कबाइल ने इनकी मदद ना की होती। इस बारे में तफसीलात सारा जमान की जबानी।
तकरीबन 400 साल पहले यूरोपी तारिकीन वतन ने उस जमीन पर कदम रखा जिसे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। मेफ्लावर नामी बहरी जहाज के मुसाफिरों को यहाँ पहुँच कर पता चला कि इस सरजमीन पर तो पहले से लोग रहते हैं। तारीख दानों के मुताबिक वामपनॉक कबीले के लोग इस बर आजम पर हजारों साल से रह रहे थे और अमरीका की इब्तदाई तारीख में उनका अहम किरदार है।
ये गलत फहमी कि यहाँ के मकामी कबाइल अमरीकी माशरे का हिस्सा नहीं, इसे दूर करना आज बहुत जरूरी है।
रिने गोकी वाशिंगटन DC में कायम नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन में एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं। वो कहती हैं कि वामपनॉक कबीले ने एक जामे ज़रई और सियासी निज़ाम पहले से कायम कर रखा था।
मकामी कबाइल ने अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत कायम कर रखी थी। यूरोपी आबादकारों ने ये निज़ाम उनसे सीखा।
तारीख दानों के मुताबिक अमरीकी सरजमीन पर आमद का पहला साल यूरोपी आबादकारों के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें मौसम और जमीन की साख्त का अंदाजा नहीं था, और जब वो पहुंचे तो फसलें बोने का मौसम भी गुजर चुका था। बहुत से लोग सर्दी और भूख के बायस हलाक हो गए। वामपनॉक कबीले ने उनके साथ अमन मुआहदा तय किया और उन्हें ज़रात, दिफा और हथियारों में मदद दी।
वामपनॉक कबीले ने उस वक्त के अंग्रेज गवर्नर का साथ दिया और जंग की सूरत में एक दूसरे का दिफा करने का मुआहदा किया गया।
उस मुआहदे के एक साल बाद आबादकारों और तारिकीन वतन ने अपनी पहली फसल की कटाई पर खुशी मनाई। वामपनॉक कबीले ने भी उसमें हिस्सा लिया और अपने रिवायती खाने लेकर आए।
तो तीन बहनें नाम का एक तरीका है जिससे मुराद मकई, लोबिया और तोरी हैं। पहले मकई काश की जाती है, फिर लोबिया, क्योंकि लोबिये में नाइट्रोजन ज्यादा होती है तो ये एक तरह से खाद का काम भी करता है। मकई का पौधा बढ़ता है और लोबिया इसके गिर्द चढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर तोरी के बीज बो दिए जाते हैं।
तीन बहनों का तरीका कई मकामी कबाइल में काश्तकारी का बुनियादी तरीका रहा है। फ्रेडी बटरी नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन में शेफ हैं। आज की अमरीकी खुराक में मकामी कबाइल के अहम किरदार के बारे में नई नस्ल को सिखाने के लिए उन्होंने एक खास सलाद तैयार की है।
इससे साल के इस हिस्से के बारे में बहुत सी अहम बातों का पता चलता है। सबसे अहम तो जिंदा रहने की कोशिश ही है। मेरे ख्याल में तीनों बहनों का तरीका यही जाहिर करता है।
यूरोपीय आबादकारों और अमरीकी कबाइल के दरमियान उस पहली दावत के 250 साल बाद सदर अब्राहम लिंकन ने थैंक्स गिविंग को सालाना छुट्टी बनाने का ऐलान किया ताकि अमरीकी खाना जंगी के जख्म भरने में कुछ मदद मिले। क्रिस्टीना कैसेलो स्मिथ के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
थैंक्सगिविंग के दिन अमरीकी अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर रवायती खाने खाते हैं, लेकिन सब लोग इसकी इस्तात नहीं रखते। تو امریکہ میں ایسے فوڈ بینک موجود ہیں جو غریب افراد میں تھینکس گیونگ ڈے کا کھانا مفت تقسیم کرتے ہیں. ایسی ہی کوشش سنتے ہیں شہناز نفیس کی رپورٹ میں.
جوئی وینسلر فیئر فیکس ورجینیا کے ایک فلاحی فوڈ بینک فوڈ فار ادرز سے اپنے خاندان کے لیے تھینکس گیونگ کا کھانا لے رہی ہیں. پانچ بچوں کی تنہا پرورش کرنے والی اس ماں کا کہنا ہے کہ اس کھانے کے باعث ان کا خاندان تھینکس گیونگ کا تہوار خوشی سے منا پائے گا.
میرے بچوں اور میرے خاندان کے لیے تھینکس گیونگ کے کھانے کے حصول کو آسان بنانا بڑی مدد ہے.
اس کھانے میں روایتی ٹرکی کھانے کی دیگر اشیاء اور سویٹ ڈش شامل ہیں.
ہم تھینکس گیونگ اپنے خاندان کے ساتھ مناتے ہیں. ہم اس دن کا انتظار کر رہے تھے.
یہ رضاکار اپنی کمپنی کی جانب سے انتہائی ضرورت مند خاندانوں میں کھانا تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں.
میں اس کمیونٹی میں رہتا ہوں اور یہ بہت امیر کمیونٹی ہے, لیکن یہاں غریب لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کو ذاتی طور پر کچھ دینے کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے.
ہر سال ایک ویئر ہاؤس کی جانب سے جو 500,000 افراد کو کھانا فراہم کر سکتا ہے 2,000,000 پاؤنڈ کے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں.
ہمیں بہت برا لگے گا اگر کوئی تھینکس گیونگ نہ منا سکے. یہ ایک امریکی تہوار ہے, اس لیے خاندانوں کو کھانا فراہم کرنا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے.
یہ ادارے پیسوں اور خوراک کے پرائیویٹ ڈونیشن سے چلتے ہیں. ان میں ویگمن سٹورز بھی شامل ہیں. ہر سال ان دنوں یہ سٹورز ایک مہم چلاتے ہیں جس کے ذریعے لوگ غریبوں کے لیے کھانا تقسیم کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید سکتی ہوں, اور سب آج اکٹھے ہو رہے ہیں تاہم میں ان ضرورت مندوں کو بھی دے سکتی ہوں جو اپنا کھانا خود نہیں خرید سکتے.
میرے لیے ذاتی طور پر یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک کمپنی کے طور پر فوڈ فار ادرز کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کو گرم کھانا فراہم کر رہے ہیں اور انہیں احساس دے رہے ہیں کہ وہ بھی کمیونٹی میں دیگر خوش قسمت افراد کی طرح یہ دن منا سکتے ہیں.
زندگی میں مشکلات کے باوجود جو ایونٹس لو ان نعمتوں کی شکر گزار ہیں جو انہیں حاصل ہیں.
اگرچہ ان دنوں مسکرانا اور اس کے لیے وجہ تلاش کرنا مشکل ہے, پھر بھی چلنے پھرنے کے قابل ہونا اور ہنسنا ایک نعمت ہے. اسی لیے میں اس زندگی کے لیے شکر گزار ہوں.
ڈیبورا بلاک کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
ایک اندازے کے مطابق امریکی عوام نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں 25% زیادہ کچرا پھینکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہواروں کے مہینے ہیں جب تھینکس گیونگ, کرسمس اور نیو ایئر منایا جاتا ہے. نیو یارک میں کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے تحت چیزیں ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ری سائیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ نیو یارک سالانہ 1.5 کروڑ ٹن سے کم کچرے کی طرف بڑھ سکے. اس بارے میں عمران جدون کی رپورٹ.
نیو یارک شہر کے تھیٹرز میں آج کل ایک غیر معمولی قسم کی پرفارمنس جاری ہے. شہر کے مرکزی علاقے کے تھیٹرز سے پروڈیوسرز, ایکٹرز اور کپڑوں کے ڈیزائنرز مل کر استعمال شدہ سجاوٹ کا سامان اور کاسٹیومز ایک مقصد کے تحت اکٹھے کر رہے ہیں.
ہر کوئی اپنے بچوں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ایسے کپڑے لے کر آ رہا ہے جو وہ اب استعمال نہیں کرتے. ہم سب اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو نئی اشیاء مل جاتی ہے.
اس ٹرالی میں موجود تمام چیزیں ہیری پوٹر اور دی کرسڈ چائلڈ نامی تھیٹر ڈرامے سے سیدھی یہاں آئی ہیں.
ہیری پوٹر کا سامان؟ ہاں, میرا خیال ہے کچھ سامان تھا لیکن وہ تو ہاتھوں ہاتھ چلا گیا.
ڈراما کمپنی ون آن ون پروڈکشنز یوں تو ایک میوزیکل ڈراما پریٹی وومن کی تیاریوں میں مصروف ہے, مگر پھر بھی انہوں نے اشیاء کے لین دین کے اس عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے.
ماحولیاتی تبدیلی کے باعث جو کچھ ہو رہا ہے, ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ چیزیں عطیہ کی جائیں اور ریسائیکل بھی کی جائیں.
سالانہ قریباً 14 ملین یا 1,40,00,000 ٹن کچرا پیدا کرنے والے نیو یارک شہر میں اب کوڑے کی صفائی کی خاطر کوڑے کی چھانٹی اور ریسائیکلنگ ایک بڑی ترجیح بن چکی ہے. نیو یارک میں کچھ افراد حکام کی جانب سے منعقد کیے جانے والے زیرو ویسٹ پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں. پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ایسے لائف سٹائل کے لیے تیار کیا جائے جس میں بڑے پیمانے پر چیزیں ضائع کرنے کے بجائے انہیں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں حکام نے ماحولیاتی اور نفسیاتی ماہرین کو بھی شامل کیا ہے.
چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے. صرف ایک مرتبہ استعمال ہونے والی پانی کی بوتل چھوڑ کر دوبارہ قابل استعمال بوتل لیں, پھر اپنا کافی کپ تبدیل کریں, ٹشو وغیرہ ایسے ہوں جو پھر استعمال ہو سکیں, اور مقامی خوراک استعمال کی جائے, گوشت کم کھایا جائے.
نیو یارک میں اس پروگرام کا مقصد سال 2030 تک شہر کو کچرے سے پاک کرنا ہے. لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی یہ بڑا شہر توقع کے مطابق نتیجہ پیش نہیں کر پایا. صرف 17% کچرا ریسائکل ہوتا ہے, یہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے, اور حالیہ کچھ سالوں میں اس میں کمی بھی واقع ہوئی ہے. لیکن اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, غیر ملکی سیاح تک مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس دوڑ کا ہی نتیجہ ہے کہ اب
مجھے میرا کارڈ نہیں چاہیے, کیا میں اسے یہاں آپ کے پاس چھوڑ سکتی ہوں؟ میں آسٹریلیا سے ہوں اور یہ کارڈ میرے پاس بہت عرصے سے ہے. اب وہاں گرمی ہے اور ہم تو سوئمنگ کر رہے ہیں.
نیو یارک میں ہر کوئی اب اس عمل میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ نیو یارک کو مستقبل میں کچرے سے پاک کیا جائے.
آج کے موبائل ڈیوائسز میں نمایاں رہنے کے لیے کمپنیاں مزید اور بہتر کیمرے شامل کر رہی ہیں, لیکن کبھی کبھی چیز سے زیادہ اسے پیش کرنے کا انداز اہم ہوتا ہے. اور اگرچہ کہا جاتا ہے کہ کتاب کا سر ورق دیکھ کر اس کے مضمون کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن مائیکروسافٹ اس کے لیے بھی بالکل تیار ہے کہ لوگ فون کی شکل دیکھ کر فیصلہ کریں.
ہمارے خیال میں یہ کمپیوٹنگ کے
جو گھوڑے پر سوار ہو کر خود کو خدا کے نزدیک پاتے ہیں. اس بارے میں اسد اللہ کی رپورٹ.
میں اور میری بیوی ساتھ گھوڑ سواری کرتے ہیں. ہم اس وقت بس خدا کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں, اس بات کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ فارم دیا. ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی زندگی اور کاؤبوائے چرچ دیا. سب کے پاس گھوڑے نہیں ہیں. کاؤبوائے چرچ ملک بھر میں واقع ہیں. ہم جنوبی بیپٹسٹ کنونشن کا حصہ ہیں. یہ چرچ ایسے لوگوں پر مشتمل ہیں جو مغربی طرز زندگی سے پیار کرتے ہیں اور روایتی چرچ کو اتنا پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چرچ جانے کے قابل نہیں, جہاں آپ ہمیں طلاق یا شراب پینے جیسے معاملات پر لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ان دنیاوی باتوں پر آپ جہنم نہیں جائیں گے. آپ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ آپ اپنے خدا کو نہیں پہچانتے. میں اسے عجیب سمجھتا تھا. جب میں بڑا ہوا تو میں نے چرچز میں باسکٹ بال کورٹ کو دیکھا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بچے باسکٹ بال کورٹ میں آئیں تو انہیں خدا کے بارے میں بتایا جائے. یہی حال بورن کاؤبوائے چرچ کا ہے. یہاں آپ جس بھی کام کے لیے آئیں آپ کو ساتھ میں خدا کے بارے میں بھی سننے کو ملے گا. جب میں گھوڑے پر ہوتا ہوں تو کیسا محسوس کرتا ہوں؟ یوں کہ دنیا میں اور کچھ بھی نہیں موجود. ہم گھوڑ سواری کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں روزی دیتا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر ہمیں خدا کی فطرت کے نظارے ہوتے ہیں, اس کی شہادت اور اس کی عظمت نظر آتی ہے. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برطانیہ کے شاہی خاندان کو ان دنوں ایک بڑے اسکینڈل کا سامنا ہے. ملکہ الزبتھ کے دوسرے بیٹے شہزادہ اینڈریو نے اپنی عوامی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کا اعلان کیا ہے. انہیں جنسی جرائم میں ملوث ایک مالدار امریکی شخص جیفری ایپسٹن کے ساتھ دوستی پر سخت نکتہ چینی کا سامنا ہے. جیفری نے جیل میں خودکشی کر لی تھی. دوسری جانب شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل نے بھی میڈیا کی توجہ سے تنگ آ کر عوامی اجتماعات میں شرکت سے گریز کرنے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں ندیم یعقوب کی رپورٹ.
عوامی ذمہ داری سے کنارہ کش ہونے کے بعد شہزادہ اینڈرو کو پہلی مرتبہ ونسر کاسل میں گھڑ سواری کرتے دیکھا گیا. اس سے پہلے ایک انٹرویو پر انہیں سخت نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا, جس میں ان سے امریکی شہری جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی اور اس پر جنسی زیادتی کے جرم ثابت ہونے کے بعد اس کے گھر میں ٹھہرنے کے بارے میں پوچھا گیا. جیفری ایپسٹین نے جیل میں خودکشی کر لی تھی.
I had to go and see him and talk to him.
شاہی خاندان کے امور کے ماہر کہتے ہیں کہ شہزادہ اینڈرو کا جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والوں کے بارے میں ہمدردی کا اظہار نہ کرنا بہت حیران کن تھا.
ان کی اس حرکت سے ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جو اپنے ناظرین کے جذبات اور حقیقت سے بالکل لا تعلق ہے. انہیں اپنی شاہی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونا ہی تھا کیونکہ وہ بہت ناپسندیدہ ہو گئے ہیں.
مبینہ طور پر جیفری ایپسٹین کے ہاتھوں ٹریفکنگ کا شکار ہونے والی ایک خاتون کا دعویٰ ہے کہ 17 برس کی عمر میں انہیں شہزادے کے ساتھ ہم بستری پر مجبور کیا گیا. شہزادہ اینڈرو بارہا ان الزامات کی تردید کر چکے ہیں. انہوں نے ماضی میں بھی شاہی خاندان کو مشکلات میں ڈالا تھا.
شہزادے کی سارہ فرگسن کے ساتھ شادی وہ شاہی خاندان کے لیے بے شمار مرتبہ ہزیمت کا باعث بنی.
تو ایک شہزادہ شاہی استحقاق کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا اس استحقاق کی چھان بین پر مشکل میں پڑا ہوا ہے. شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مرکل میڈیا کی بے جا مداخلت پر بات کر چکے ہیں اور کئی اخبارات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ جنوری میں ملکہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈمبرا پر شدید تنقید کی گئی جب وہ ایک کار حادثے میں ملوث پائے گئے، اور ستمبر میں شاہی خاندان کو بریگزٹ کے بحران میں گھسیٹا گیا جب برطانوی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم بورس جانسن نے ملکہ کو پارلیمان کی تحلیل کے معاملے پر گمراہ کیا تھا۔
90 کے عشرے کے بعد یہ سال شاہی خاندان کے لیے بہت ناگوار رہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آئندہ سال بھی ایسا ہی ہوگا، بشرطے کہ شاہی خاندان اپنے مشیروں اور پریس آفیسرز کے ساتھ بہتر طور پر مل کر کام کریں اور ہیری اور میگن کو قائل کیا جا سکے کہ وہ شاہی خاندان کا رکن ہوتے ہوئے خوش بھی رہ سکتے ہیں۔
اس سال کرسمس کے خطاب میں ملکہ برطانیہ برطانوی معاشرے میں شاہی خاندان کے کردار کا تعین کریں گی، جسے بہت سے شہری دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اسمارٹ موبائل فون تیار کرنے والی کمپنیاں اپنے لیے مستقل صارفین کو بنائے رکھنے کے لیے لگاتار اپنی مصنوعات میں جدت لا رہی ہیں اور انہیں مہنگے سے مہنگا بھی کر رہی ہیں۔ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی اس دوڑ کا ہی نتیجہ ہے کہ اب مارکیٹ میں فولڈنگ اور دو اسکرینوں والے موبائل فون دستیاب ہیں۔ مائیکروسافٹ نے بھی اسی ریس میں رہنے کے لیے اپنی نئی ڈیوائس متعارف کروائی ہے۔ اس کی خاص بات کیا ہے، آئیے سنتے ہیں اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں۔
آج کل موبائل ڈیوائسز میں نمایاں رہنے کے لیے کمپنیاں مزید اور بہتر کیمرے شامل کر رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی چیز سے زیادہ اسے پیش کرنے کا انداز اہم ہوتا ہے، اور اگرچہ کہا جاتا ہے کہ کتاب کا سر ورق دیکھ کر اس کے مضمون کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مائیکروسافٹ اس کے لیے بھی بالکل تیار ہے کہ لوگ فون کی شکل دیکھ کر فیصلہ کریں۔
ہمارے خیال میں یہ کمپیوٹنگ کے اگلے دور کی شروعات ہے اور ہم اس شروعات میں شامل رہیں، اس لیے ہم نے اس کا اعلان کیا۔
مائیکروسافٹ نے حال ہی میں دو نئے ڈوئل اسکرین ڈیوائسز یعنی دو اسکرین والے فونز متعارف کرائے ہیں، سرفیس نیو اور ڈوو۔ یہ سیمسنگ، ایل جی اور ہواوے کی مصنوعات سے ملتے جلتے ہیں۔
میں اسے ٹیبلٹ موڈ میں تبدیل کر سکتا ہوں جس سے میں اس پر نوٹس لے سکتا ہوں، اور اگر میں اسے پی سی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو میں کی بورڈ کو آن کر سکتا ہوں، اسٹائلس نکال سکتا ہوں، جس کے بعد یہ میرے لیے ایک مکمل کمپیوٹر کی طرح بن جاتا ہے۔
مائیکروسافٹ اس وقت کچھ بڑے رجحانات کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ ہم بہت ساری لچکدار اسکرینیں، بہت ساری ڈبل اسکرینیں دیکھتے ہیں، ایسے موبائل جو آپ کو زیادہ اسکرین اسپیس دیتے ہیں۔
لیکن کیا لوگوں کو اسکرین اسپیس زیادہ چاہیے؟
اس وقت اس کی طلب بہت زیادہ نہیں ہے، زیادہ توجہ فولڈنگ ڈسپلے اور ان کے لچکدار ہونے پر ہے تاکہ دوہری اسکرین کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔
مائیکروسافٹ کہتا ہے کہ سب آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے ہے۔
جب لوگ دو اسکرینوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ 44% زیادہ کام کر پاتے ہیں، جس نے ہمیں ڈبل اسکرین بنانے کی ترغیب دی آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے۔
لیکن یہ جدت مقبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کا انحصار کچھ چیزوں پر ہے۔
مائیکروسافٹ نے جس طرح سے دوہری اسکرین بنائی ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں جوڑ ہے جو نظر آتا ہے۔
ابھی مائیکروسافٹ جو سامنے نہیں لایا وہ ہے ان ڈیوائسز کی قیمت، اور شاید یہی وہ سب سے اہم باریکی ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ لوگوں کو ایسا فون چاہیے بھی یا نہیں۔ ٹینا ٹرینڈ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
ہم کہیں بھی کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، ہمارے بہت سے منصوبے موسم سے متاثر ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث چونکہ موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ان کی درست پیش گوئی بھی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ موسم کا حال بتانے کے لیے اب ایک نیا نظام عام ہو رہا ہے جو پہلے صرف امیر ممالک میں دستیاب تھا۔ اس نظام کی خاصیت کیا ہے، جانتے ہیں ارم عباسی کی رپورٹ میں۔
بھارت میں اگست 2018 کے مونسون کے دوران بارش کی پیش گوئی پرانے اور نئے سسٹم سے کی گئی۔ دی ویدر کمپنی کے سربراہ کیون پیری کہتے ہیں کہ نئے سسٹم میں پہلے سے زیادہ تفصیل سے موسم کی پیش گوئی ہوتی ہے۔
And that's what's so significant about this achievement.
اس سسٹم کی یہی بات اہم ہے کہ اب ہم صارفین کو موسم کے بارے میں مخصوص معلومات دینے کے قابل ہیں، تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ کس طرح کے موسمی اثرات کا انہیں سامنا ہوگا۔
ایسے میں جب موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ کاریاں شدت اختیار کر رہی ہیں، انہیں جانچنے کا نیا نظام کئی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ پیٹی کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم فضائی کمپنیوں کو ہوائی راستوں کی منصوبہ بندی سے لے کر کسانوں کو کاشتکاری تک میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
اگر میں اپنی فصلوں میں کھاد ڈالنے جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہو کہ تیز بارش ہونی ہے جس کی وجہ سے کیمیائی کھاد مؤثر نہیں ہو سکے گی، تو یہ مددگار ثابت نہیں ہوگا، لیکن اب اس طرح کی معلومات کی روشنی میں بہتر فیصلے کر سکوں گا۔
مفصل پیش گوئی کرنے والا یہ سسٹم اب تک صرف بڑے صنعتی ممالک کے علاوہ کہیں اور دستیاب نہیں تھا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے تیار کرنے کے لیے طاقتور کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے.
اب ہم اس سطح پر پہنچ رہے ہیں کہ کمپیوٹرز زیادہ تیزی سے ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ایسا سسٹم متعارف کرایا جائے جو پوری دنیا میں چل سکے، خصوصاً ان آبادیوں کے لیے جنہیں موسم کے حال کے بارے میں زیادہ اعداد و شمار کی ضرورت ہے.
یہ سسٹم دی ویدر چینل ایپ اور weather.com پر موسم کا حال بتایا کرے گا. اسٹیو بیرگونا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.